بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام گرد و پیش میں خبریں لے کر طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. بیروت میں جسٹس فار فلسطین کانفرنس، امریکہ کے سازشی منصوبے سنچری ڈیل کی ناکامی پر زور. امریکی سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں یمن کی استقامت، اسیر سیکٹر پر جارح افواج کی سنگین شکست. روس کے شہر سوچی میں شام میں قیام امن کے لیے آستانہ مذاکرات کے 10ویں دور کا آغاز. پیر کو ماہرین کے مذاکرات اور منگل کو جنرل کانفرنس. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. جسٹس فار فلسطین نامی چوتھی کانفرنس کے شرکا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی منصوبہ سنچری ڈیل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس درمیان صہیونی فوجوں نے پیر کو بھی غلب اردن پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جسٹس فار فلسطین کے زیر عنوان منعقدہ چوتھی کانفرنس کے شرکا نے کہا ہے کہ فلسطین کے خلاف امریکی منصوبہ سنچری ڈیل ناکام رہے گا. بیروت میں منعقدہ اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کے 500 دانشوروں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فلسطین کے عیسائی مذہبی رہنما اور اسقف اعظم عطا اللہ حنا نے کہا کہ سنچری ڈیل میں فلسطینی کاس کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ منصوبہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. واضح ہے کہ سنچری ڈیل منصوبہ فلسطینی کاس کے خلاف ایک نیا امریکی منصوبہ ہے، جس میں فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی بات کی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ علاقے کے بعض عرب حکومتوں کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے. سنچری ڈیل کے تحت بیت المقدس کو صہیونی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا اور دیگر ملکوں میں مقیم فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس فلسطین لوٹنے کا حق نہیں ہوگا. سنچری ڈیل کے مطابق غرب اردن اور غزہ میں جو زمینیں باقی رہ گئی ہیں، صرف انہیں پر فلسطینیوں کا اختیار رہے گا. اسی سنچری ڈیل کے تحت ہی امریکی صدر ٹرمپ نے 6 دسمبر کو بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت قرار دے کر امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم فلسطینیوں کی کانگریس کے جنرل سیکرٹری ہشام ابو محفوظ نے دیگر ملکوں میں مقیم فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سنچری ڈیل منصوبے کو پوری قوت کے ساتھ ناکام بنا دیں. انہوں نے فلسطینی انتظامیہ اور عرب حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اوسلو کے منحوس معاہدے کو بھی کالعدم قرار دیں. اس درمیان صہیونی فوجوں نے اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو اغوا کر لیا، جن میں کم سے کم 4 صحافی بھی شامل ہیں. صہیونی فوجوں نے القدس چینل کے لیے کام کرنے والے 2 صحافیوں کی گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا. صہیونی فوجوں نے اقدام اسرائیلی مظالم کو برملا کرنے کی فلسطینی ذرائع کی سرگرمیوں پر روک لگانے کے لیے کیا ہے. دوسری جانب صہیونی حکومت کے شہری امور کے وزیر یوگلانت نے النقب کے ارارا علاقے میں صہیونی انتہا پسندوں کے لیے 2000 مکانات کی تعمیر کا منصوبہ پیش کر دیا ہے. مذکورہ صہیونی وزیر نے کہا ہے کہ اس علاقے میں فلسطینیوں کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے صہیونی بستیوں کی تعمیر اور صہیونیوں کے لیے نئے مکانات تیار کرنا ضروری ہے. یہ ایسی حالت میں کہ اقوام متحدہ نے اپنے متعدد قراردادوں میں فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا ہے. جارح سعودی فوجیوں کو اسیر کے علاقے میں یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس کے ہاتھوں سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. خبروں کے مطابق سعودی عرب کی پیدل فوج نے فضائیہ کی مدد سے اسیر پاس کے علاقے سے یمن میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس کے جوانوں نے پوری قوت کے ساتھ ناکام بنا دیا. اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں سعودی اور دیگر ملکوں کے کرائے کے فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب سعودی حکومت کے جنگی طیاروں نے صوبہ صعدہ کے علاقے باقم پر 6 بار حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے. ادھر یمن کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ جارح ممالک امدادی سامان لانے والے بحری اور ہوائی جہازوں کو مسلسل روک رہے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت اب تک بہت سے دوست ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے امدادی قافلوں اور وفود کو یمن آنے سے روک چکی ہے. یمن کی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے بتایا کہ ہمارے بعض دوست ممالک صنعاء میں اپنے سفارت خانے دوبارہ فعال بنانے کو تیار ہیں، تاکہ حقائق کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں. اسی دوران یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر متحدہ عرب امارات کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس میں یمن کے ایک گاؤں پر بھی حملہ کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی. انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے خارجہ امور میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت انور قرقاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے ذریعے جارح ممالک جو چھپانا چاہتے تھے وہ کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ امریکہ کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انصار اللہ کے ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت امریکہ کے ہاتھوں کٹپتلی بنی ہوئی ہے. دریاسنا یمن کے صوبہ صعدہ کے علاقے سہار کے لوگوں نے اپنے ملک پر سعودی جارحیت کے خلاف مظاہرے کیے اور امریکہ کو اس تباہ کن جنگ کا اصل ذمہ دار قرار دیا. واضح ہے کہ سعودی عرب امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے فوجی اتحاد قائم کر کے مارچ 2015 سے غریب عرب اسلامی ملک یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے، جس میں دسیوں ہزار یمنی عام شہری شہید و زخمی اور لاکھوں دیگر بے گھر ہو چکے ہیں اور اس ملک کی بنیادی تنصیبات بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ یمن کے مکمل محاصرے کی بنا پر اس ملک میں دواؤں اور غذائی اشیاء کی بھی شدید قلت ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ سعودی حکام نے تبوک ریجن کا 16,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اسرائیل کے کیمیائی ہتھیاروں کے انبار اور مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی عرب نے تبوک کے علاقے کو نو گو ایریا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ اسرائیل سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق اس علاقے کے قریب ہی $500 ارب مالیت کا نیو سٹی بھی قائم کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکام نے تبوک کے نوگو ایریا میں قائم شرما موئلہ اور زبا نامی رہائشی علاقوں کو بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے مختص کیے جانے والے سعودی علاقے کی سرحدیں تیران اور سنافی نامی غیر آباد جزیروں سے ملتی ہیں، جنہیں مصری حکومت پہلے ہی سعودی عرب کے حوالے کر چکی ہے۔ بعض رپورٹوں میں کہا گیا کہ اس معاملے میں اردن اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں بھی شریک ہیں۔ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام میں سعودی حکومت کی اجرت کی وجہ ریاض اور تل ابیب کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے۔ شام کے بارے میں آستانہ مذاکرات کا 10th دور روس کے ساحلی شہر سوچی میں شروع ہو گیا ہے۔ سوچی میں آستانہ مذاکرات کے 10th دور کی سرپرستی بھی ایران، روس اور ترکی کر رہے ہیں۔ مذکورہ تینوں ممالک شام میں امن اور جنگ بندی کے ضامن ممالک کے طور پر شامی دھڑوں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ سوچی مذاکرات کے ایجنڈے کے مطابق پہلے دن ماہرین کی سطح پر بات چیت کی جائے گی۔ سوچی اجلاس کا جنرل سیشن منگل کے روز ہوگا، جس میں ایران، روس اور ترکی کے وفود حصہ لیں گے۔ سفارتی امور میں ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی حسین جابری انصاری سوچی مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کریں گے، جس کے دوران شام کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ امریکہ شام کے بارے میں ہونے والے امن مذاکرات میں شریک نہیں ہے۔ ایران میں قائم مشرق وسطی کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں تیل کی پیداوار یومیہ 2 ملین لیٹر سے بڑھ کر 26 ملین لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بات پرشین گلف اسٹار آئل ریفائنری کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد علی داور نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پرشین گلف اسٹار آئل ریفائنری کے تینوں فیز اپنی مکمل گنجائش کے مطابق کام کر رہے ہیں اور 26 ملین لیٹر پیٹرول یومیہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تیسرے فیز کا ترقیاتی کام 1 ماہ کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد پیٹرول کی یومیہ پیداوار 30 ملین لیٹر تک پہنچ جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ پرشین گلف اسٹار آئل ریفائنری کی تکمیل کی صورت میں اس کی پیداواری صلاحیت 36 ملین لیٹر سے بڑھ کر 40 ملین لیٹر تک پہنچ جائے گی، جس میں 27 ملین لیٹر سپر پیٹرول شامل ہوگا۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی قوم امریکی دھمکیوں اور پابندیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے کہا کہ ایرانی قوم مزاحمت کی ثقافت سے سرشار ہے اور وہ کبھی بھی امریکی دھمکیوں پر ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ سابق امریکی خاتون نائب وزیر خارجہ نے بین الاقوامی پالیسی میں ٹرمپ کے رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مزاحمتی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ وینڈی شرمن نے کہا کہ ٹرمپ پہلے دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہیں، جس کے بعد بات چیت کے ذریعے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وینڈی شرمن نے کہا کہ ٹرمپ کو زبانی معاہدوں کے بجائے عالمی معاہدوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایران اور شمالی کوریا کے حوالے سے خام خیالی کا شکار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے قریبی سمجھے جانے والے سخت گیر چینل فاکس نیوز نے بھی ٹرمپ سے کہا کہ اپنے ٹویٹس کے لہجے میں نرمی پیدا کریں، بصورت دیگر دنیا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاکس نیوز چینل کی ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ عقلمندی کا مظاہرہ کریں، اپنے ٹویٹس کے لب و لہجے میں نرمی پیدا کریں تاکہ دیگر ملکوں کے بارے میں ان کے اقدامات ان کی باتوں سے زیادہ مؤثر اور شدید ہو سکیں۔ فاکس نیوز نے روس کے خلاف یوکرین کو مسلح کرنے، ایٹمی معاہدے سے نکلنے اور ایران پر پابندیاں عائد کرنے، شام پر بمباری اور چین اور یورپی ملکوں کے خلاف کسٹم ڈیوٹی کے نفاذ کے بارے میں ٹرمپ کے متنازعہ ٹویٹس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ ٹرمپ یہ اعلان کرتے پھریں کہ ان کے پاس بہت زیادہ فوجی قوت ہے اور دیگر ملکوں کو کھلی دھمکیاں دے کر انہیں امریکہ اور امریکی مفادات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کریں۔ فاکس نیوز نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی تند و تیز لفاظی اور بیان بازی کا الٹا نتیجہ نکل سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ان کی ان حرکتوں کا ان چیزوں پر الٹا اثر پڑے جو وہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سے قبل اس چینل نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ممکن ہے کہ ٹویٹر کی جنگ گرم اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے والی ہو، لیکن اس سے امریکہ کے دشمن اور زیادہ ناراض اور مشتعل ہوں گے اور ٹویٹر کی جنگ کا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس درمیان امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کے چیف ایڈیٹر سولزبرگ نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ سے اپنی حالیہ ملاقات کے دوران انہوں نے ٹرمپ پر یہ واضح کر دیا کہ میڈیا کے خلاف ان کے بیانات سے صحافیوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ نیویارک ٹائمز کے چیف ایڈیٹر نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ صحافیوں اور میڈیا کے خلاف حملے کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ اس سے امریکہ کو نقصان پہنچے گا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ اب تک کئی بار نیویارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سی این این اور ایم ایس این بی سی جیسے اخبارات اور چینلوں کو اپنے شدید لفظی حملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے ذرائع ابلاغ کو جعلی، جج فوٹ بولنے والا میڈیا قرار دیا ہے اور ان ذرائع ابلاغ پر الزام لگایا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان رستہ کشی جاری ہے اور دونوں جماعتوں کی جانب سے اکثریت حاصل کیے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے منتہا کاظمی۔
صوبہ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف مطلوبہ اراکین کی تعداد حاصل کرنے میں سب سے آگے ہے، جبکہ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد میں اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی خاصی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نواز کے پاس اب تک 129 اور تحریک انصاف کے پاس 123 اراکین موجود تھے، جبکہ انتخابات کے بعد صرف چند ہی دنوں میں آزاد اراکین کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ دوسری جانب ترجمان پی ٹی آئی فواد چوہدری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آزاد اراکین کی شمولیت قاف لیگ اور دیگر کی حمایت کے بعد پنجاب بھر میں پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی تعداد 138 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ آج رات تک لگ بھگ 140 یا اس سے بھی زائد ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی آزاد اراکین سے مکمل رابطے میں ہے اور پنجاب میں وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لے گی۔ یہاں واضح رہے کہ صوبہ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت کو 149 اراکین کی تعداد حاصل کرنا لازم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور رہنما مسلم لیگ قاف چوہدری پرویز الہی کی آج بنی گالا میں ملاقات بھی شیڈیولڈ ہے، جس میں مرکز سمیت پنجاب میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چند ہی روز میں مطلوبہ اراکین کی حمایت ان کی جماعت کو ہوگی۔ رہنما مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ نمبر گیم پورا کرنے کے لیے آزاد اراکین سے رابطے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نواز کا وفد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے آج دوبارہ مذاکرات بھی کرے گا، جن میں میثاق جمہوریت کے مطابق پنجاب حکومت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت طلب کی جائے گی۔ واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی میں 29 آزاد اراکین کے علاوہ مسلم لیگ قاف کو 7 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 6 نشستیں حاصل ہیں۔ منتہا قاسمی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
ہندوستان کے شمال مشرقی ریاست آسام میں 40 لاکھ سے زائد باشندوں کو قومی شہریت کی فہرست میں جگہ نہیں مل سکی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست آسام میں رجسٹر آف سٹیزن این آر سی کا دوسرا اور آخری ڈرافٹ پیش کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 2.89 کروڑ افراد کو قانونی طور پر ملک کا شہری مان لیا گیا ہے، جبکہ 40 لاکھ سے زائد لوگوں کی شہریت کی رہائش اور شہریت کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ جن 40 لاکھ افراد کی رہائش کو این آر سی میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، ان میں بیشتر مسلمان ہیں۔ اس درمیان ریاست آسام میں قومی شہریت رجسٹر این آر سی کے آخری مسودے میں 40 لاکھ لوگوں کے نام نہ ہونے کے معاملے پر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ پارلیمنٹ کے ایوان والا راجیہ سبھا میں وقفے صفر کے دوران ملتوی کاروائی ابھی شروع ہوئی تھی کہ چیئرمین نے کاروائی دوبارہ ملتوی کر دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
اور سامعین، اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے مشترکہ جامع ایکشن پلان یا ایٹمی معاہدے کو غیر معتبر ظاہر کرنے اور ایٹمی معاہدے کی پابندی کے تعلق سے امریکی عہد شکنی کے باعث لاحق تشویش نے یورپ کو انتخاب کے دوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی بات مانے یا ایران کے ساتھ اپنے سیاسی و اقتصادی مفادات کا تحفظ کریں۔ سوال یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے لیے یورپ کے اہم ترین دلائل کیا ہیں اور یہ کہ یورپ آخرکار کس راہ کا انتخاب کرے گا۔ ملک کے نجی شعبے کے نمائندہ شخصیات اور ایرانی سفیروں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ موجودہ صورتحال نے ایران کے لیے بے پناہ مواقع پیدا کر دیے ہیں جن سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکیوں کو پابندیاں لگانے کی لت پڑ گئی ہے، وہ نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں کے خلاف پابندیاں عائد کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران 40 سال پہلے ہی اپنے راستے کا تعین کر چکا ہے اور اب یورپ کی باری ہے کہ وہ ٹرمپ اور امریکی مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے۔ اس سلسلے میں دو نکات ہیں کہ جن کی تائید کیا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ایران کے مفادات کی ضمانت فراہم کی جائے کہ جس کا دائرہ کار معین ہے اور اس میں کسی قسم کے معاملے یا سودے بازی کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ایٹمی معاہدے کے مفادات کا تعلق دیگر فریقوں یعنی یورپ، چین اور روس سے بھی ہے۔ اگر امریکہ کے ایک طرفہ اور غیر عقلانہ فیصلوں کے زیر اثر بین الاقوامی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو فطری طور پر عالمی سطح پر اور سلامتی کونسل کی جانب سے بھی امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کے خلاف فیصلے کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی مفادات کے نقطہ نگاہ سے ایٹمی معاہدے کا تحفظ یقینی طور پر یورپ کے لیے اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یورپی یونین کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے ایران اور عالمی و علاقائی مسائل پر غائرانہ اور اسٹریٹجک نظر رکھنی چاہیے۔ یورپ کو اپنی ساکھ محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ کی غیر منطقی پالیسیوں سے اپنا راستہ جدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر اسے یقیناً اس سیاسی کھیل میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی مسائل کے ماہر نصرت اللہ تاجی کہتے ہیں امریکی عہد شکنی نے یورپ کی ساکھ اور عالمی تعلقات کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن یورپ کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ ایک عالمی معاہدے کی حفاظت کے لیے ایران کے اقتصادی مفادات کو یورپ کے سیاسی مفادات سے جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناروے میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اور ماہر سور لورد گارڈ کہتے ہیں کہ یورپی یونین اس سمجھوتے کی پابندی کرنے کا رجحان رکھتی ہے، اور اس سمجھوتے کی پابندی کرنے میں یورپی یونین کا محرک اور عزم سیاسی سرمایہ کاری ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ یورپ مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی پہلی کڑی ہے، اور علاقے کے ناامن ہونے کی صورت میں اسے بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لحاظ سے امریکہ کی عہد شکنی نے یورپ کی سلامتی، سیاسی مفادات اور اس کے عالمی حیثیت اور بین الاقوامی تعلقات کے ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے ٹرمپ کے اقدامات اور ایٹمی معاہدے کو خراب کرنے کا اقدام براہ راست یورپ کے مفادات کے نقصان میں ہے۔ اور ڈاکٹر ظریف کے مطابق امریکی اس وقت اس لبرل عالمی اقتصادی نظام کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جسے قائم کرنے کے لیے خود انہوں نے برسوں کوشش کی ہے۔ یورپ کو عالمی طور پر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ایک عالمی معاہدے کے تحفظ کی غرض سے وہ یورپ کے سیاسی مفادات اور ایران کے ساتھ اپنے اقتصادی مفادات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔